خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے فصل اول، جو پہلی فصل تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم مقام ہے، اس حوالے سے جو باتیں واضح، ایک تو پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، لیکن اس حوالے سے جو بالکل واضح صریح آیات تھیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا۔ یہ ہماری فصل اول مکمل ہو چکی تھی اور آج سے فصل ثانی شروع ہوگی، اور اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ بنیادی طور پر ایک بات ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جو ذکر کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شاہد ہونا، آپ کی گواہی کا معتبر ہونا، آپ کی شہادت کس طرح کی ہے، کہاں کہاں ہے، اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی شہادت کے صدقے میں، شہادت سے مراد یہ گواہی، وہ مخصوص شہادت نہیں جس کو ہم شہید ہونا بولتے ہیں، یہاں گواہی کے معنی میں کہ شہادت کا معتبر ہونا، تو آپ کی اس گواہی کے معتبر ہونے کے صدقے میں آپ کی امت کی جو گواہی ہے وہ بھی معتبر ہے۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر یہاں بات جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور چونکہ جو آیت ذکر کی ہے اس حوالے سے، اس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے معتبر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور فضائل و کمالات بھی تھے، تو اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کا معتبر ہونا، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذیر و بشیر ہونا، دیگر آپ کے کمالات چونکہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں تھے بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو اس آیت سے جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں اس سے متعلق جو باتیں توریت کے اندر موجود تھیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نذیر بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ آیت کریمہ ذکر کر کے پھر اس کے ضمن میں جو حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو فضائل و کمالات ہیں، ان میں سے کچھ باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی کہ الفصل الثانی فی وصفہ تعالی لہ بالشہادت وما یتعلق بها من الثناء والکرامت، یعنی فصل ثانی دوسرا سبق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت یعنی گواہی دینے والے کے وصف سے متصف کیا اس حوالے سے ہے، اور اسی سے متعلق دیگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا ہے، آپ کا مقام ہے، اس سے متعلق ہے۔ آیت کریمہ ذکر فرمائی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45. قال اللہ تعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی اے غیب بتانے والے, بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا, اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. فرماتے جمع اللہ تعالی لہو فی ہذہ الآیت دروبا من رتب الاسرتی اسرتی و جملة اوصاف من المدحة فجعله شاهدا على امته لنفسه بابلاغهم الرسالة وهي من خصائصه. یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا مقام کے کچھ حصوں کو جمع فرمایا ہے, کچھ حصوں کو بیان فرمایا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے کچھ اوصاف کو یہاں ذکر کیا ہے, یعنی کچھ آپ کی خوبیاں یہاں پر بیان کی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ شاہد ہے. شاہد کا مطلب گواہی دینے والا, جس کی گواہی معتبر ہو. انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عزت و اکرام والے ہیں, ہر ایک کی بات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے. وہ جو کہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یقیناً وہی کہیں گے جو سچ اور حق ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی رسالت کو اپنی امتوں تک پہنچا چکے, لیکن انہوں نے اپنی رسالت, اپنی باتیں, جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام تھے وہ اپنی امت تک پہنچائے, اس حوالے سے کل بروز قیامت جب ان سے سوال ہوگا, جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے, جب ان سے سوال ہوگا تو اب اس سوال پر, اپنے اس دعوے پر ان سے دلیل طلب کی جائے گی. رب تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام سچے ہیں, اور جو بیان کر رہے ہیں حق بیان کر رہے ہیں, واقعی یہ اپنی بات کو, جو ان کو احکام دیے گئے تھے وہ اپنی امتوں تک پہنچا چکے. لیکن حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء کرام علیہم السلام سے گواہ طلب فرمائے گا. پھر وہ گواہی کون دے گا, اس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی رسالت کو پہنچائیں, اپنی باتوں کو پہنچائیں, اس پر وہ گواہ دیں گے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا, اپنی باتوں کو پہنچا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیا, اس پر کسی گواہی کی کوئی حاجت نہیں. آپ کی ذات کو فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد بنایا کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہہ دینا ہی کفایت کر جائے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہد ہونے کا ایک کمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. اسی آیت سے ہمارے علماء نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت کیا ہے. حاضر و ناظر کا معنی جو بنیادی اعتبار سے اہل سنت کے عقائد میں سے ہے, نظریہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام پر اپنے جسم اقدس کے ساتھ حاضر ہوں, تشریف لے کر آئیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں ہی تشریف فرمائیں, اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اپنی قبر انور سے ہی تمام کے تمام معاملات کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ان کا علم بھی آپ کو دے دیا گیا پہلے, پہلے سے بھی جانتے ہیں اور اب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں کا ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر چیز کا آپ علم رکھتے ہیں، اور یہ قدرت اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے کہ جہاں تشریف لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں استحالہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندے کو اس بات کی قدرت دے کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکے، بعد انتقال بھی، دنیا سے وصال کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑا ہے، بہت بلند و بالا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں جانا چاہیں، تشریف لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، یہاں تشریف لانا چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں، کسی کی نماز جنازہ میں تشریف لانا چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، کسی محفل کے اندر تشریف لانا چاہیں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کافی ساری دلیل ہیں اس پر۔ اولاً دیکھیے اس حوالے سے کہ شاہد کا لغت میں جو معنی ہے وہ حاضر ہونا ہے، شاہد کا لغت میں معنی حاضر ہونا ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے جو مشہور قرآن پاک کے اس حوالے سے مفسر گزرے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح و توضیح کی ہے، یعنی ایک تو قرآن پاک کی آیت کا معنی ہوتا ہے کہ تفسیر ایک تو اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی آیت آئی اور پھر اس کا جو بھی معنی تھا تفسیر تھی وہ پوری کر دی، جیسے مشہور تفسیریں ہیں چاہے اردو میں ہوں چاہے عربی کے اندر ہوں، اور ایک ہوتی ہے کہ تفسیر لغت القرآن کے نام سے یا تفسیر مفردات القرآن کے نام سے، کہ ایک ایک لفظ کو لینا اور اس کے معنی کو واضح کرنا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المفردات ہے، المفردات کے نام سے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہود کا معنی بیان کرتے ہیں، شہادت یعنی گواہی کا معنی بیان کرتے ہیں، الشہود والشہادہ، الحضور مع المشاہدتی اما بالبصری او بالبصیرتی، یعنی شہادت اور شہود جس سے شاہد بنا ہے، شہادت اور شہود جس سے شاہد بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ کرتے ہوئے یعنی دیکھتے ہوئے، معائنہ کرتے ہوئے، اس کو ملاحظہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کسی مقام پر حاضر ہونا، دیکھتے ہوئے کسی مقام پر حاضر ہونا، اب چاہے یہ سر کی آنکھوں کے ذریعے ہو کہ بالبصر دیکھ رہے ہیں براہ راست، چاہے بصیرت کے ذریعے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سارے کا سارا علم ان چیزوں کا آپ کو عطا فرما دیے، دونوں باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس آیت کا معنی یہ بنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی گواہی دیں گے، جن باتوں کی گواہی دیں گے، ان کے پاس آپ حاضر بھی ہیں اور ان کو مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، وہاں تشریف فرما بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی آپ فرما رہے ہیں۔ اب یہ حضور حاضر ہونا یہ عام ہے کہ کبھی تو براہ راست اس مقام پر جس میں اقدس کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور کبھی اپنے قبر انور میں تشریف فرما ہے اور وہیں سے اس چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد بن محمد بن مصطفی ابو سعود العمادی، یہ سن 982 ہجری یعنی آج سے تقریباً 600 سال، 550 سال پرانے بزرگ ہیں، اور ترکی کے یہ بہت بڑے عالم دین تھے، سلطنت عثمانیہ میں ایک مشہور عالم گزرے ہیں، یہ محمد بن محمد بن مصطفی ابو سعود العمادی، اور ان کی کتاب ہے ارشاد العقل السلیم کے نام سے، جو قرآن پاک کی تفسیر پر ہے، 9 جلدوں میں یہ مطبوع ہے، حنفی بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یا ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ کس چیز پر گواہ بنا کر بھیجا آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ علام بعثت الیہم، ان لوگوں پر کہ جن کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، ان لوگوں پر جن کی طرف آپ مبعوث کیے گئے یعنی بھیجے گئے، تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم، آپ ان کے جو احوال ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کی نگہبانی فرماتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وَتَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَتُؤَدِّيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدَاءً مَقْبُولًا فِيمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں، چاہے یہ تصدیق کریں آپ کی، چاہے یہ تکذیب کریں، چاہے یہ ہدایت پر ہوں، چاہے گمراہی پر ہوں، کفار ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، نیک اعمال والے ہیں یا گمراہی والے ہیں، ہر ایک کے بارے میں آپ گواہی دینے والے ہیں، ان کی گواہی کو آپ تحمل کرنے والے ہیں، یعنی ان کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایسی گواہی دیں گے جو گواہی رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور گواہی کس چیز کی دیں گے؟ کہ ما لہم وما علیہم، جو انہوں نے اچھا کیا اس کی گواہی بھی دیں گے اور جو انہوں نے برا کیا اس کی گواہی بھی دیں گے، یعنی جو ان کے لیے کرنا ضروری تھا اس کی بھی گواہی دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے اچھائی ہو اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر برائی آئے گی اس چیز کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ یعنی جو گنہگار ہیں یا جو فساق ہیں یا جو کافر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے اعمال کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی وہ گواہی مقبول ہوگی اور پھر آگے کے جو معاملات ہوں گے وہ پیش آئیں گے۔ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ گواہ ہیں، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی۔ اب ان کے قول کے مطابق تو امت، ساری امت اس میں شامل ہوئی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، ان پر آپ گواہ ہیں، ان پر آپ گواہ ہیں، یعنی ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، ظاہری زمانے سے لے کر تا قیامت جو بھی ہے، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ایک بات یہ، ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اولاً یہ کہ جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اس وقت سے لے کر تا قیامت جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے آپ کی بعثت ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے تو پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شریعت پر عمل کیا جائے، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، دوسری امت اجابت۔ امت سب ہیں، امت سب ہیں، لیکن جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، اسلام لے کر آئے، صحیح العقیدہ رہے، ایسی امت کو امت اجابت کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور دوسری امت دعوت، جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت لے کر آئے، اپنی شریعت کی دعوت لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسے کفار ہیں یا بدعقیدہ ہے کوئی، تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ امت یہ بھی ہیں لیکن امت دعوت ہے، امت دعوت ہے۔ تو ان تمام کے احوال کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ان کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک جو آخری فرد آ رہا ہے، سب کے معاملات آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگا۔ یہ کب سے؟ جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فقط انسانوں کی طرف نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنات کی طرف بھی بھیجے گئے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ احقاف کے اندر، کہ جنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، آپ کے قرآن کو سنا، قرآن سننے کے بعد قوم جنات کے پاس گئے اور ان کو جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بارے میں بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح علماء کی تحقیق کے مطابق امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بزرگوں کی تحقیق کے مطابق کائنات کی کوئی شے ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے خارج نہیں ہے، ہر ایک کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے، ہر ایک کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے. اسی بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا. اور اس پر دلائل موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فقط اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے کہ جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اس کے بعد سے گواہی دیں، نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گواہی ہوگی وہ پچھلی امتوں کے حق میں بھی ہوگی، ان کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے، جس کا تذکرہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی آگے فرما رہے ہیں. اس کو بیان کرنے سے قبل یہ بات سماعت فرمائیے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اور اسی طرح امام علاء الدین علی بن محمد المعروف امام خازن، تفسیر خازن مشہور و معروف کتاب ہے، یہ دونوں کے دونوں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شاہدن علی الخلق کلہم یوم القیامہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی قیامت کے دن گواہی دینے والے ہوں گے. اب ان کی تفسیر کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی گواہی دینے والے. اب گواہی کیسے ہوگی، اس کا جو سینریو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک جس کو یہ آگے ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام سے استفسار فرمائے گا، پوچھے گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے لیکن حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے جو احکام تھے ان کو پہنچا دیا، نبوت اور رسالت کے جو تقاضے تھے کہ احکام کو پہنچایا جائے وہ پورے کر دیے. وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری بات کو، تیرے احکام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا. اب امتوں سے پوچھا جائے گا پچھلی، تو وہ کہیں گے کہ انکار کر دیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھٹلا دیں گے، کہیں گے یہ تو ہمارے پاس کچھ بھی لے کر نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں کوئی حکم نہیں دیا. تو اب اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام سے کہے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ دعویٰ تم نے کیا کہ تم نے بات کو پہنچا دیا ہے، لیکن تمہارے اس دعوے پر دلیل کیا ہے، یعنی کون تمہارا گواہ ہے کہ تمہیں جو بتائے کہ واقعی تم نے پہنچا دیا؟ تو اب انبیاء اکرام علیہ السلام فرمائیں گے کہ امت محمدیہ اس بات کی گواہ ہے، امت اس بات کی گواہ ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا، اس امت سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہاں کیا انبیاء اکرام علیہ السلام نے بات پہنچا دی تھی؟ تو ظاہر امت کہے گی کہ ہاں پہنچا دی تھی. تو آپ پچھلی امتیں کہیں گی کہ ان کو کیا پتا، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، ہم تو پہلے گزر گئے، ہم تو پہلے گزر گئے، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، یہ تو ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے تھے، یہ تو ہمیں گواہی کا معنی ذہن میں رکھیے گا، یہ تو ہمیں ملاحظہ نہیں کر رہے تھے، ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے، تو ان کی گواہی ہمارے حق میں کیسے معتبر ہوگی؟ تو پوچھا جائے گا ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کی تم لوگوں نے گواہی دی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارا گواہ کون ہے کہ واقعی انہوں نے پہنچا دی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تصدیق فرمائیں گے، امت کی تصدیق فرمائیں گے. جب آپ ارشاد فرما دیں گے کہ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے بات کو پہنچا دیا، احکام کو پہنچا دیا، ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا، اور جو میری امت کہہ رہی ہے وہ بالکل درست کہہ رہی ہے، تو اب آگے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں ہوں گی وہ بھی یہ نہیں بولیں گی کہ ان کو کیا پتا، وہ بھی یہ نہیں بولیں گی کہ ان کو کیا پتا، وہ خاموش ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہاں سلطنت مصطفیٰ ظاہر ہوگی، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و شوکت ہوگی وہ ان کے سامنے ظاہر ہوگی کہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں ان کو سب معلوم ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہمارا سارا کا سارا معاملہ دیکھا ہوا ہے، اس پر یہ گواہی دے رہے ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی معاملات ہوں گے چونکہ وہ گزر چکے ہیں، اب آپ کی گواہی وہ گواہی ہے کہ جو بالبصارت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ سارا کا سارا دیکھ کر بتا رہے ہیں، یا آپ کو وہ علم عطا کیا گیا، وہ معاملات عطا کیے گئے دل کے ذریعے کہ جن کی وجہ سے آپ کا علم گویا کہ ایسا ہے جیسا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ویسے تو ساری چیزیں اللہ نے دکھا دی, یہ موجود ہے صلاۃ الکسوف کے باب کے اندر کہ نماز کسوف پڑھتے ہوئے ایک دیوار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے کے سارے معاملات دکھا دیے تھے. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی اپنی ذات پر خود معتبر ہے. آپ جو فرما دیں کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب اس پر آپ کو کسی کے لیے گواہی کی حاجت نہیں ہے, اور اسی سے حاضر و ناظر کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے اور عقیدہ اور نظریہ بھی ہم نے ہمارا بیان کر دیا. اس سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ بعض افراد یوں سمجھتے ہیں کہ گویا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر مقام پر یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ گویا یہاں تشریف فرما. ایسا ہرگز نہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں ہی تشریف فرما ہے, جانا جہاں چاہے جا سکتے ہیں, اور اس پر 500 دلائل موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من رآنی فی المنامی فقد رأى الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, حق دیکھا اس نے مجھے. اب خواب میں کتنوں کے ایک وقت میں تشریف لاتے ہیں, کتنے واقعات موجود ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر ایک ہی موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنوں کے خواب میں تشریف لے کر آئے. تو ایک ہی وقت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنے مقامات پر تشریف لے کر گئے. اور قبر کے اندر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو ایک ہی وقت میں کتنے افراد مرتے ہیں, کتنے افراد قبروں کے اندر ڈالے جاتے ہیں. ہر قبر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں. اب وہ تشریف لانا دونوں طرح ہو سکتا ہے, اور دونوں سے ہمارا مدعا ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فی نفسی ہی تشریف لے کر آئے قبر کے اندر, کسی کی بھی قبر ہو, اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. یہ بھی ٹھیک, اس حوالے سے بھی ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں کئی مقام پر جا سکتے ہیں. اور اگر یہ نظریہ بھی لیا جائے کہ جس کا انتقال ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اور اس کی قبر کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, تو بھی ہمارا مدعا ثابت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہو کر کئی مقام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, کئی مقام پر نظر آ رہے ہیں. تو ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ہے, اور بہت سارے اس پر دلائل ہیں. اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تسکین الخواطر کے نام سے, تسکین الخواطر, یہ جو خواطر یعنی خاطر کی جمع, خیالات کی جمع, دل میں جو باتیں آتی ہیں اس کو تسکین دینے والی کتاب ہے, تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر. تو یہ بہترین کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس میں دلائل کے انبار ہیں. اگر کوئی انصاف کی نظر سے اس کو پڑھ لے تو یہ مسئلہ بھی اس کے سامنے بالکل علم نشرہ ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا بالکل. اور دوسری کتاب حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب مقام رسول کے نام سے, مقام رسول کے نام سے, اس میں بھی آپ نے صفحہ نمبر 400 سے اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی. یہ جو ہم نے آیت کے تحت علامہ محمد بن مصطفیٰ ابو السعود العمادی رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر ارشاد العقل السلیم, ارشاد العقل السلیم کے حوالے سے بات ذکر کی, یہ بات 15 سے 20 تفسیروں کے ذریعے حضرت نے ثابت کی ہے کہ 15 سے 20 تفسیروں کے اندر یہی کی یہی بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو اس میں بھی اس کی تفصیل ہے, اگر وہاں پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو معنی کیا بنا کہ شاہد کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی فی نفسی ہی معتبر ہے, آپ کو کسی اور کے اوپر, اپنی رسالت کے اوپر کسی اور گواہی کو لانے کی کوئی حاجت نہیں پڑے گی. فرماتے ہیں شاہدن علی امتہ لنفسہ بابلاغہم الرسالہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے ان تک رسالت کو پہنچا دیا. وہی من خصائصہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے, جیسا کہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کو کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی معتبر ہیں, مقبول ہیں, لیکن وہ اپنی گواہی کے اوپر, اپنی شہادت کے اوپر, اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل پیش کرنے کی حاجت نہیں, خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں وہ سچ اور حق ہے, اور اس کا مظاہرہ کل بروز قیامت ہوگا. ٹھیک ہے, ویسے دنیا میں بھی ہو چکا کہ آپ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں بیان فرمائے اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی ہو, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا ہے نہیں. جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہی ہے. آگے فرمایا ومبشرن, آپ بشارت دینے والے ہیں, بشارت دینے والے ہیں, یعنی کس کو بشارت دینے والے ہیں, اس کی تفسیر کرتے ہیں, لی اہلی طاعتہ, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ونذیرن لی اہلی معصیتہ, نذیر کا مطلب ڈر سنانے والا, ویسے ڈرانے والا بھی معنی بنتا ہے لیکن سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے ڈر سنانے والا, یعنی یہ اچھا ترجمہ ہے, اس میں ادب اور زیادہ ہے, محبت اور زیادہ ہے, کہ ڈرانے والا ایک ترجمہ بن جاتا ہے لیکن اچھا اور بہتر ترجمہ ہے ڈر سنانے والا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر سنانے والے ہیں. کس کو؟ لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی نافرمانی کریں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے احکام جو آپ نے پہنچائے اس کو نہ مانیں. وَدَاعِيًا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلانے والے ہیں, تو فرمائے کس کی طرف؟ الی توحیدہ و عبادتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہیں, اس کی تفسیر ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں نور کے باب کے اندر, کہ سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ, اور سورج کو بھی سراج بولتے ہیں, منیر کا مطلب روشن کرنے والا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن سورج ہیں, روشن چراغ ہیں, جس کا مطلب ہے یہتدی بہ للحق, کہ جس کے ذریعے سے حق کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. ابتدا میں نے بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گواہی کا معتبر ہونا ہے اس کو بیان کیا ہے, اور اس کے ضمن میں اور خوبیاں بھی بیان کی ہیں, جو یہ ہم نے سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر بنایا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نذیر بنایا گیا, داعیاً الی اللہ بنایا گیا, سراجاً منیرا بنایا گیا, یہ باتیں ذکر کی ہیں. اب اسی حوالے سے ہم نے عرض کی تھی کہ جو باتیں قرآن پاک کے اندر ہیں وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی جو کتابیں ہیں اس میں بھی بیان کی ہیں, اگرچہ کہ ان اہل کتاب نے اس میں تحریف کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی نعتیں انہوں نے اپنی کتاب سے ہٹا دیں, لیکن کئی باقی بھی رہیں, کئی موجود بھی رہیں, بہت ساری موجود رہیں, اور پھر اس کے بعد بعض نسخے وہ محفوظ رہے انجیل کے, انجیل مقدس کے, کہ جس میں واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف موجود تھی, دیگر میں بھی موجود ہے اشاروں کے ساتھ, لیکن بعض نسخے جیسے انجیل برناباس وغیرہ کے ایسے محفوظ رہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف اب تک موجود ہے. اہل کتاب نے اس کے اندر کیا کیا تبدیلی کی, اب انہوں نے یہاں پر تین حدیثیں ذکر کی ہیں, کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے, اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے, اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. پہلی حدیث پاک اب سنتے جائیے, خود ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی لطف بھی آئے گا اور معنی بھی بالکل واضح ہے. فرماتے ہیں عن عطاء ابن یسار, حضرت عطاء بن یسار سے مروی ہے, قال, وہ کہتے ہیں کہ لقیت عبداللہ بن عمر بن العاص, کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا, میری ملاقات ہوئی. فقلت, میں نے کہا, اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں, آپ کی خوبیوں کے بارے میں کچھ بتائیے. تو انہوں نے کہا, اجل کیوں نہیں, بتاتا ہوں. واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن, اللہ کی قسم, حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توریت میں اپنی بعض ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں کہ جو قرآن میں ہیں, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض صفتیں جو قرآن میں ہیں وہ توریت کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں. تو چونکہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو قرآن کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں مختلف ان کا علم بھی رکھتے تھے, آپ کے بارے میں مشہور ہے, پورا ایک اونٹ ان کی کتابوں کا بھرا ہوا ملا تھا اونٹ کے اوپر لدی ہوئی، تو آپ کے پاس وہ موجود تھی اور آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تو پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی آپ کا علم بڑا مضبوط تھا. تو بعض صفتیں ذکر کی، اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت سے ملتی ہوئی کیسی، وہاں توریت شریف میں حضرت علیہ السلام کی یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ یہ موجود ہے توریت کے اندر، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، اور آپ کو مبشر بنا کر، اور آپ کو نذیر بنا کر. پھر مزید آگے توریت کے اندر موجود ہے، وحرزا للامیین، اور آپ جو امی لوگ ہیں، بے پڑے لوگ ہیں، ان کے آپ محافظ ہیں، ان کی آپ حفاظت ہیں، ان کی آپ ڈھال ہیں. امی کا مطلب یعنی اہل عرب کے بارے میں آگے آتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسباق کے اندر، کہ یہ عمومی طور پر لکھنے سے گریز کرتے تھے، لکھنے سے گریز کرتے تھے، پڑھنا لکھنا ان کے اندر کم تھا، پڑھنا لکھنا کم تھا، بے پڑھے زیادہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اہل عرب میں ہی اس وقت مبعوث ہوئے تھے، بعثت آپ کی وہیں ہوئی تھی، اس وقت پڑھنا لکھنا کم تھا، تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ حرزا للامیین، یعنی وہ لوگ کہ جو اہل عرب ہیں، جو بے پڑھے ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ان کے آپ محافظ ہیں، ان کی آپ حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بحث آگے آتی ہے، کہ ان میں علم نہیں تھا. کسی سے پڑھنا الگ چیز ہے اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے. اہل عرب کی فصاحت، بلاغت، ان کا جو مبلغ علمی تھا کس حوالے سے تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں. اہل علم اس وقت ان میں بھی بعض موجود تھے، لکھنے کا بھی رواج ان کے اندر موجود تھا. بہرحال یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ امیین یعنی اہل عرب کے محافظ ہیں، جہاں آپ مبعوث ہیں ان کے محافظ ہیں، اور ان کے ضمن میں دوسروں کے بھی آپ محافظ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توریت میں ہی حضور علیہ السلام کو مخاطب فرماتا ہے، انت عبدی و رسولی، اے حبیب آپ میرے بندے بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں. سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام متوکل ہے، یعنی توکل کرنے والے، اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے. قرآن پاک میں مومنوں کے بارے میں فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں. تو توکل کرنے والوں کے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اعلیٰ درجے کا توکل تھا. اس پر بھی پورے باب آگے موجود ہیں کہ کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا اعتماد تھا، یہ کتب سیرت سے واضح ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. پھر فرمایا کہ لیس بفظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بد خلق نہیں ہیں، یعنی بد اخلاق نہیں ہیں. ولا غلیظ، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت دل نہیں ہیں آپ. ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے ہیں. سخاب بولتے ہیں کہ جو زور زور سے چلا کر بات کرے. اب یہ اسواق میں خاص طور پر بازاروں کی قید لگائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں. اس کے حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ عموماً بازار کے اندر بلند آواز سے گفتگو کی جاتی ہے، عموماً بازاروں میں بلند آواز سے گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس نے خاص طور پر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار کے اندر بلند آواز سے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ عمومی طور پر بھی آپ آواز کو بہت زیادہ بلند نہیں کرتے تھے، سوائے اس وقت جب کہ آپ واعظ و تبلیغ فرمائیں. جب آپ واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، تو اس وقت بلند آواز سے فرماتے تھے، باقی اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معتدل آواز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. ولا يدفع بالسيئه السيئه، اور جب آپ سے کوئی برائی کی جاتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. ولیکن یعفو ویغفر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معاف کرتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، بخش دیتے ہیں. ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، اور اللہ تبارک و تعالی ہرگز آپ کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک آپ کے ذریعے وہ ملت، وہ قوم کے جو ٹیڑھی ہو چکی ہے، وہ دین جو ٹیڑھا ہو چکا ہے، جس کے اندر ٹیڑھ آ چکا ہے، جس کے اندر خرابی آ چکی ہے، اس کو درست نہ فرما دے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جن میں آپ مبعوث ہوئے ہیں ان کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے گا. اچھا، اب میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، چینل پر دیکھنے والے بھی، کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آگے تذکرہ آئے گا، آگے تذکرہ آئے گا. تو اصل میں دیکھیں، یہاں پر جو بات چیت بیان کرنے کی تھی وہ بیان کرنی تھی جو شہادت سے متعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی سے متعلق ہے. یہ ساری ضمنی بات آئی ہیں، ساری ضمنی بات آئی ہیں، ضمن کے اندر آئی ہیں، اور ان پر تمام کی تمام باتیں، ہر ایک کا چیپٹر الگ باندھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دل نہ ہونا، نرم دل ہونا، یہ ساری باتیں الگ الگ چیپٹر کے اندر آ رہی ہیں. یہاں پر چونکہ ایک حدیث پاک ذکر کرنی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی گفتگو ذکر کرنی تھی، تو بات تو یہاں پر بھی پوری ہو جاتی، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، لیکن بات کس کی ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. تو جب بات آتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو صحابہ کو گفتگو میں مزہ آتا ہے، جب صحابہ کو مزہ آتا ہے تو پھر بزرگوں کو بھی مزہ آتا ہے. تو انہوں نے بات یہاں تک مکمل کر دینی تھی، لیکن پوری کی پوری حدیث ذکر کی کہ یہ سارے اوصاف تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اس ملت کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے، وہ دین جس کے اندر اہل عرب خرابیاں پیدا کر چکے تھے، اپنے آپ کو اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یا تمام ادیان کے اندر جو خرابیاں تھیں، تو چونکہ آپ اسلام لے کر آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو لے کر آ گئے، تو پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام خرابیاں دور کر دیں، تمام خرابیاں دور کر دیں. تو فرمایا کہ جب تک اسلام کے ذریعے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام کی تمام خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں فرما دے گا، اس وقت تک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اٹھائے گا. اور یہی ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر گئے، تو جو خرابیاں موجود تھیں، یعنی اہل عرب کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور فرما دی تھی. کیا ہوگا، کس طریقے سے ملت جو اوجا ہے، جو ٹیڑی ملت ہے، وہ صحیح ہو جائے گی؟ کہ بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بَأَن طور کے وہ کیا کہیں گے؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اس کی جو تفسیر ہے، وَلَن يَقْبِدَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹیڑھا پن ہے اس کو دور نہ فرما دے. یعنی لوگوں کے اندر جو کفر و شرک پیدا ہو گیا ہے، خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دور نہیں کر دے گا، اس وقت تک دنیا سے آپ کو نہیں اٹھائے گا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اندر آنے والی خرابیوں کو دور نہ فرما دے. یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جو دین لے کر آئے، تو اس کی تکمیل جو ہونی تھی وہ اسلام کے ذریعے ہونی تھی. اسلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آئے، تو پچھلی خرابیوں کو سارا آپ نے دور فرما دیا. وہ خرابی دور کیسے ہوگی؟ فرمایا بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، ہر ایک جو ہے وہ یہی کہے گا لا الہ الا اللہ. یعنی جو آپ پر ایمان لے کر آیا، اس نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے، تو گویا کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ایک طرح سے خدا بنا ڈالا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا مانتے تھے، تو ظاہر یہ بھی شرک ہو گیا، غلط ہو گیا. یہ جو چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ماننا، یا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ماننا، یا جو مشرکین مکہ اتنے سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جو آپ پر ایمان لے کر آئے گا، اس کے اندر سے یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. بعین طور کہ وہ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اتنا کہیں گے، اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی کہیں گے. یہ جگہ جگہ یہ کلمہ جو استعمال ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الشفا کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کا نام بن جاتی ہے، ایک چیز کسی چیز کا نام بن جاتی ہے، جیسے کوئی کہے کہ قل ہو اللہ احد پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری سورہ اخلاص پڑھو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھو. تو یہ جو جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، یہ پوری سورت کا کیا بن گیا؟ نام بن گیا. تو اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت کا نام ہے، کلمہ شہادت کا نام ہے، کیونکہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، اس وقت تک یہ بات معتبر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے. تو اگر فقط اتنی بات کافی ہوتی تو پھر ان کے لیے بھی کفایت کر جاتی، لیکن محمد رسول اللہ کہنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. تو جگہ جگہ جو احادیث کے اندر مثال کے طور پر یہ کہنا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. اسی طرح یہ فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا نام ہے، کلمہ شہادت کا نام ہے، پورا کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہے. پھر فرمایا وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اندھی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے گا، بند آنکھوں کو کھول دے گا، یعنی جو حق کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی برکت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی برکت سے ان کو حق کو دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے گا. اور آذانا ثم، جن کے کان بند ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے کانوں کو کھول دے گا، یعنی جو حق کو سننے سے غافل ہیں، حق کو سنتے نہیں ہیں، ان کانوں کو اللہ تبارک و تعالی کھول دے گا کہ وہ حق کی باتوں کو سنیں گے. وہ قلوبا غلفا، اور جن کے دلوں پر پردے پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پردوں کو بھی دور کر دے گا، پردوں کو ہٹا دے گا کہ وہ حق اور سچ بات کو سنیں گے. اسی ضمن میں اور بھی باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو، ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہمارا وظیفہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری